بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک و پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ سب کچھ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب تم ہم کو یاد کرو تاکہ ہم تمہیں یاد رکھیں، اور ہمارا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے کے ساتھ ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 151 تا 153 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیے گا۔ گرد و پیش کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کریں گے، تاریخ معلومات پر مبنی ہے، یادوں کے چھرو کے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام آج کا ایران آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج کا ایران کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد غزہ کے دن کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ہمارا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے، اور اقتصاد نامہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات سماعت فرما رہے ہیں شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehar.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک اور دہلی کی سرحدوں پر دھرنے کا 55واں دن حکومت اور کسان رہنماؤں کے مجوزہ مذاکرات ملتوی۔ اب یہ مذاکرات 20 جنوری کو ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 سال سے لاپتہ شہری کی بازیابی کا کیس وفاقی حکومت پر عدالت کی برہمی۔ دفاع اور داخلہ کے سیکرٹریوں کو سخت نوٹس جاری۔ اور امریکہ میں نئے صدر بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر شورش اور بلوے کے خدشات میں شدت۔ پورے ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان میں حکومت اور کسان رہنماؤں کی منگل کی میٹنگ ملتوی کر دی گئی ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ تینوں نئے زرعی قوانین کی منسوخی اور فصلوں کی کم ترین حمایتی قیمت کو قانون کا درجہ دینے کے کسانوں کے مطالبے پر 19 مئی کو حکومت اور کسانوں کے درمیان مجوزہ مذاکرات بعض وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ہندوستانی خبرساں اداروں نے مرکزی وزیر زراعت کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ مذاکرات اب 20 جنوری کو ہوں گے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت اور کسان رہنماؤں کے درمیان اب تک مذاکرات کے 9 دور انجام پا چکے ہیں جو بے نتیجہ رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے کسان 55 دن سے دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دہلی سے ملحقہ مختلف ریاستوں کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کی تعداد لاکھوں میں بتائی گئی ہے۔ ہندوستان کے کسان تینوں نئے زرعی قوانین کو اپنے نقصان میں اور کارپوریٹ طبقے کے فائدے میں بتاتے ہیں۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت تینوں نئے زرعی قوانین کو واپس لے اور فصلوں کی کم ترین حمایتی قیمت ایم ایس پی کو قانون کا درجہ دے تاکہ ان کی فصلوں کی ایم ایس پی پر فروخت یقینی ہو جائے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین میں نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ 4.25 لاکھ سے زائد لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان میں کرونا وائرس کے نئے معاملوں میں لگاتار کمی آ رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 10,064 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جو 11 جون کے بعد سب سے کم معاملے رہے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک دن میں کرونا کے 10,064 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 1,58,01,837 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا سے 137 مریضوں کی موت ہوئی ہے، جو گزشتہ سال 23 مئی کے بعد ایک دن میں سب سے کم رہی ہے۔ ہندوستان میں اب تک 1,52,556 افراد اس مہلک بیماری میں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اب تک 1,22,08,753 مریض اس بیماری سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں کرونا کے 2,05,28 مریض زیر علاج ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے شفا یابی کی شرح 96.66% ہے، جبکہ شرح اموات 1.41% بتائی گئی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں بھی کرونا کے یومیہ معاملے گھٹ کر 161 تک پہنچ گئے ہیں، جو گزشتہ 30 اپریل کے بعد سب سے کم رہے ہیں۔ دہلی کے ساکنین آسودگی کا احساس کر رہے ہیں، لیکن لاپرواہی سے ممکنہ طور پر حالات بگڑنے کی بابت خبردار بھی کر رہے ہیں۔ کرونا کے سبب دوسرے مریضوں کو اب بھی اسپتالوں میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹروں کو امید ہے کہ ویکسینیشن آنے کے بعد حالات بہتر ہوں گے اور دوسرے مریضوں پر بھی پوری توجہ دی جائے گی۔ ہندوستان میں اب تک 3,81,000 سے زیادہ لوگوں کو کرونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں، جن میں 580 مریضوں میں سائیڈ ایفیکٹس کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 1,800 نئے مریضوں اور 58 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 1,243 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 5,23,011 اور اموات کی تعداد 11,055 ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 35,485 ہے، جن میں سے 2,341 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مریضوں کا پتہ لگانے کے لیے 36,513 نمونوں کی جانچ کی گئی، جس کے بعد ملک میں انجام پانے والے کرونا ٹیسٹ کی تعداد 74,42,084 ہو گئی ہے، جبکہ بعض شہروں میں بلکہ وفاقی سطح پر تدریسی عمل کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی۔
پاکستان بھر میں کرونا کی دوسری لہر کے سبب تقریباً 2 ماہ تک تعلیمی ادارے بند رہنے کے بعد 9ویں سے 12ویں جماعت تک تعلیمی سلسلے کل سے بحال ہو گیا۔ کرونا کی دوسری لہر میں تعلیمی ادارے بند ہونے کے بعد 26 نومبر سے 18 جنوری تک آن لائن کلاسوں کے ذریعے تعلیم دی جا رہی تھی۔
کالج اوپن ہو گئے، یہ بھی اچھا ہوا، ایک اچھا سٹیپ رہا، اور یہی کہوں گا کہ SOBs کے اوپر احتیاط کرے، اسی طرح ہم جو کرونا کی لہر ہے یہ دوسری، اس سے ہم بچ سکتے ہیں؟
آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر کبھی نیٹ کا مسئلہ ہو جائے یا لائٹ چلی جائے تو اس وجہ سے ہم کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے۔
حکومتی اعلان کے بعد تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، جس میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک کے طلباء کا تعلیمی سلسلہ بحال ہوا ہے۔
کلاسز کے اندر اگر کلاس کی 50 سپوز تعداد ہے تو 25 بچے ایک دن آتے ہیں اور 25 دوسرے دن آتے ہیں، اور موومنٹ جو ہے ان کی اس میں بھی سوشل ڈسٹینس، کلاس کے اندر بھی سوشل ڈسٹینس۔
دوسری مرحلے میں 1 فروری سے پہلے جماعت سے 8ویں جماعت اور یونیورسٹیاں بھی کھل جائیں گی۔ تمام تعلیمی ادارے کرونا ایس او پیز کا خیال رکھیں گے۔
ہم نے جو ہے نا ایک تو ایس او پیز کو جو ہے فالو کیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماسک کا اور سینیٹائزیشن کا، ان کو ہم باہر نہیں جانے دیتے۔
کرونا وائرس کے دوسری لہر کے باعث پاکستان بھر میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے۔ حکومت پاکستان نے متنبہ کیا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس نے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیے تو اسکولز بند ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
لاپتہ افراد کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 سال سے لاپتہ ایک شہری کی بازیابی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ اس کے لیے وفاقی حکومت ذمہ دار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی کے ساتھ استفسار کیا کہ کیا وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو جرمانہ کیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے مذکورہ دونوں عہدیداروں کو عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ آئین کے تحت چلنے والی سوسائٹی میں جبری گمشدگی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ اگر ملک کے اٹارنی جنرل اس کیس میں عدالت کو مطمئن نہ کر سکے تو وزیر اعظم اور کابینہ پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ امریکہ میں نئے صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر شورش اور ہنگاموں کا خدشہ بڑھ گیا ہے، جس کے پیش نظر پورے ملک میں سیکیورٹی دستوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ روکنے کی غرض سے وائٹ ہاؤس کے اطراف میں سیکیورٹی حصار کھینچ دیا گیا ہے اور نیشنل گارڈ کے جوان اسلحے کے ساتھ مسلسل گشت کر رہے ہیں۔ دریاسنا امریکہ کی اندرونی سلامتی کے سابق وزیر جی ای ایچ جانسن نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کی عمارت پر کیے جانے والے حملے کی تصاویر اور امریکی صدر ٹرمپ کے ورگلانے پر ہونے والے پرتشدد اقدامات کو دیکھتے ہوئے اس بات پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ کے نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر کوئی پرتشدد واقعہ رونما نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ مکمل چوکس رہا جائے اور ہر چیز پر مکمل نظر رکھی جائے۔ ادھر امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن میں سیکیورٹی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی تشویش باقی نہ رہے۔ امریکی وزارت جنگ نے ٹرمپ کی جانب سے الوداعی تقریب ایک فوجی چھاؤنی میں منعقد کیے جانے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اسپورٹنگ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس ٹرمپ کی منصب صدارت سے سبکدوش ہونے کی الوداعی تقریب میری لینڈ میں واقع اینڈرورز شکارگاہ میں رکھنے کا پروگرام بنایا ہے۔ بلومبرگ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی الوداعی تقریب بدھ کی صبح بائیڈن کی تقریب حلف برداری سے چند گھنٹے قبل منعقد ہوگی۔ سی این این جیسے امریکی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی وزارت جنگ نے ٹرمپ کے لیے روایتی عسکری الوداعی تقریب منعقد کیے جانے کی مخالفت کی ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے عہدۂ صدارت سے ٹرمپ کی عسکری الوداعی تقریب کی مخالفت ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ یہ روایت صدر ریگن کے دور صدارت سے ہی قائم تھی۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ دفاع مقدس اسلامی جمہوری ایران کی طاقت کا سر چشمہ ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے تہران میں مقدس دفاع کی اقدار کی نشر و اشاعت اور آثار کے تحفظ کے زیر عنوان منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شہید جنرل قاسم سلیمانی جیسی بعض شخصیات طاقت کا منبع ہیں اور دفاع مقدس تشخص و حیات کا حامل نیز طاقت کا سر چشمہ ہے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے، دفاع مقدس ایران کے قومی تشخص کا ایک حصہ اور نا ختم ہونے والا سرمایہ ہے، اور مقدس دفاع کے تجربات کو آئندہ نسلوں تک منتقل کر کے معاشرے میں استقامت کی ثقافت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی بری فوج کی اقتدار 99 فوجی مشقیں مکران کے ساحلوں پر شروع ہو گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی بری فوج کی اقتدار 99 فوجی مشقیں منگل سے مکران کے ساحلوں پر شروع ہوئی ہیں۔ اس میں ایئر بورن بریگیڈ، اسپیشل فورس اور ریپیڈری ایکشن فورس کی یونٹوں نے حصہ لیا ہے۔ مکران کے ساحلوں پر ہونے والی ان فوجی مشقوں کو اسلامی جمہوری ایران کی فضائیہ کا تعاون حاصل ہے۔ ان فوجی مشقوں کا مقصد خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی بری فوج کی جنگی آمادگی اور فوجی یونٹوں کی چھاونیوں سے آپریشنل علاقوں میں منتقلی کے منصوبوں پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ یمنی عوام نے دارالحکومت ثنا میں امریکی سفارت خانے کے سامنے اجتماع کر کے عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد قرار دینے سے متعلق امریکی حکومت کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ثنا میں امریکی سفارت خانے کے سامنے کیے جانے والے مظاہرے میں شریک یمنی عوام نے اپنے ملک کے خلاف سعودی اتحاد کی جارحیت کا سب سے بڑا حامی امریکہ کو قرار دیا۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اعلان کیا کہ یمنی عوام کے بہیمانہ قتل عام میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ یاد رہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے 10 جنوری کو یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد گروہ قرار دیتے ہوئے اس کے عہدیداروں کے خلاف پابندیاں عائد کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے اس اقدام پر یمن کے مختلف گروہوں اور اعلی عہدیداروں نیز مختلف یمنی شخصیات نے اپنی شدید مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ دوسری جانب یمن کے وزیر دفاع محمد العاطفی نے کہا ہے کہ کسی طور سے یہ بات صحیح نہیں کہ جو گروہ اپنے ملک و قوم کا دفاع کر رہا ہو اسے دہشت گرد قرار دے دیا جائے۔ انہوں نے امریکیوں کے خود دہشت گرد ہونے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ یمنی عوام کے خلاف مسلط کردہ سعودی اتحاد کی جارحیت کی حمایت کر کے یمنی قوم کا قتل عام کر رہا ہے، اور دہشت گرد گروہ تو خود امریکی پروردہ ہیں۔ محمد العاطفی نے اعلان کیا کہ یمن کی مسلح افواج جدید تکنیک سے تیار شدہ فوجی سسٹم سے لیس ہے، اور یہ سسٹم یمن کے دفاع کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور کچھ اور بھی جدید ترین سسٹم تیار کیے جا رہے ہیں کہ جن کی جلد ہی رونمائی کر دی جائے گی۔ یمن کے وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ تیار کیے جانے والے جدید ترین فوجی سسٹم جارحین کا مقابلہ کرنے میں بہت ہی کارگر ثابت ہوں گے، اور یمنی عوام کو جارحیت کا نشانہ بنانے والے ملکوں کے مقابلے میں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے یمن کے خلاف مکمل پابندیوں کے باوجود مختلف قسم کے میزائل اور چھوٹے بڑے ہتھیار اور جنگی ساز و سامان تیار کیے ہیں۔ یاد رہے کہ یمن کے میزائلی یونٹ نے گزشتہ برسوں کے دوران جارح سعودی عرب کی جارحیتوں کا جواب دینے کے لیے مقامی ماہرین پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے میزائلی سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا ہے، اور سعودی جنگی طیاروں کے مسلسل حملوں کے جواب میں سعودی عرب کے اندر بنیادی اہداف کو بھرپور نشانہ بنایا ہے۔ محمد العاطفی نے کہا کہ یمنی عوام کے خلاف جارحیت کو صرف فوجی طاقت سے ہی روکا جا سکتا ہے، اور یمن کی مسلح افواج یہ طاقت و توانائی رکھتی ہیں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں امریکہ نے ایسی حالت میں قرار دیا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے قائم کردہ اتحاد کی جانب سے 2015 سے یمنی عوام کو امریکہ اور برطانیہ کی حمایت سے ہی لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایسی حالت میں دفاع وطن میں مصروف یمن کی عوامی اور انقلابی تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد بتایا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی امریکہ اور بعض یورپی و مغربی ممالک کی حمایت کے زیر سایہ گزشتہ 6 برس سے یمن کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس دوران اب تک آل سعود کے براہ راست حملوں سے 17,000 سے زائد یمنی شہری شہید، 10,000 زخمی اور لاکھوں در بدر ہو کر بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ یمنی عوام کے خلاف مسلط کردہ اس وحشیانہ جنگ و جارحیت سے سعودی اتحاد کا اب تک کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوا ہے۔ سامن، یہ تھی ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 دے 5 جمادی الثانی اور 19 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ جمادی الثانی سن 428 ہجری قمری کو مشہور ایرانی شاعر اور مصنف ابوالحسن مہیار دہلمی کا انتقال ہوا۔ وہ پہلے زرتشتی تھے، لیکن اپنے استاد عظیم عالم دین سید رضی کی رہنمائی اور ارشادات سے متاثر ہو کر انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ دہلمی نے ایک عرصے تک سید رضی سے علم حاصل کیا اور شاعری کا فن سیکھا۔ بعد ازاں وہ اپنے وقت کے بڑے اور عظیم شعرا میں شمار ہونے لگے۔ انہوں نے دین اسلام کے پیشواؤں کی مدح میں بہت سے اشعار کہے ہیں۔ ابوالحسن مہیار دہلمی کی کتابوں میں ان کے دیوان کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، جو 4 جلدوں میں عربی زبان میں ہے۔ انیس جنوری سن 1839 عیسوی کو فرانس کے معروف مصور پال سیزان فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی ان کی دوستی ایمل زولا سے ہو گئی، جو بعد میں فرانس کے بہت معروف مصنف ہوئے، جنہوں نے سیزان کی زندگی اور مصوری پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سن 1858 میں ایمل زولا پیرس منتقل ہو گئے، تو سن 1861 میں سیزان بھی پیرس چلے گئے اور باقاعدہ مصوری سیکھنی شروع کر دی۔ سن 1895 میں انہیں شہرت ملنی شروع ہوئی۔ اسی سال ان کی پینٹنگوں کی ایک نمائش ہوئی، اور دوسرے مصوروں نے بھی ان کی مصوری کی اہمیت کو سمجھنا شروع کر دیا۔ انیس جنوری سن 1736 عیسوی کو برطانوی سائنسداں اور بھاپ کے انجن کے موجد جیمس واٹ پیدا ہوئے۔ وہ غربت کی وجہ سے دن میں کام کرتے تھے اور راتوں کو سائنسی تحقیقات میں مصروف رہتے تھے۔ جیمس واٹ کا خیال تھا کہ بھاپ کی قوت صنعتی ترقی میں انسان کی بہت بڑی خدمت کر سکتی ہے، یوں انہوں نے پہلا بھاپ کا انجن ایجاد کیا۔ 30 दै सन 1357 हिजरी शमसी को इमाम खुमैनी रहमत अल्लाह अलैह की ईरान वापसी की खबर वसी पैमाने पर शाया हुई। इस खबर के मंजर आम पर आते ही ईरानी अवाम के जोश व खरोश में बेपनाह इजाफा हो गया और इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। दूसरी जानिब इमाम खुमैनी की तरफ से ईरान वापसी के फैसले के ऐलान से शाह की हुकूमत के कारिंदों में सख्त इस्तराब पैदा हो गया। उनमें से बहुत से इस्तीफा देने और ईरान से फरार होने पर मजबूर हो गए। शाह की हुकूमत से वाबस्ता बास फौजियों ने भी निहत्ते अवाम पर हमला करके पहलवी हुकूमत को बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन कारामद साबित नहीं हुई बल्कि कामयाबी के हुसूल के लिए ईरानी अवाम के इरादे मजीद पुख्ता हो गए। तीस दै सन 1373 हिजरी शमसी को इस्लामी जमहूरिया ईरान के पहले वज़ीर-आज़म महदी बाजरगान का इंतकाल हुआ। वो सन 1286 हिजरी शमसी में तेहरान में पैदा हुए थे और यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए पेरिस चले गए, जहां इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री के साथ अपनी तालीम मुकम्मल की। महदी बाजरगान ने तेल की सनत को कौमियाए जाने के दौरान अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कीं और 28 मुर्दाद सन 1332 हिजरी शमसी के कूदता के बाद उनको गिरफ्तार करके जिला वतन कर दिया गया। महदी बाजरगान ने रिहाई के बाद अपने कुछ साथियों की मदद से महाज़े आज़ादी ईरान या लिबरेशन मूवमेंट ऑफ ईरान की बुनियाद डाली। सन 1334 हिजरी शमसी के बाद शाही हुकूमत के खिलाफ काम करने की वजह से हुकूमत ने इस महाज के रहनुमाओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। महदी बाजरगान इस्लामी इनकलाब से कुछ पहले इनकलाबी कौंसिल के रुकन बने और इस कौंसिल की तजवीज पर उबूरी हुकूमत की तश्कील पर मामूर हुए। बानिया इनकलाब इस्लामी हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह के नजरियात से बुनियादी इख्तलाफ और उबूरी हुकूमत में इनकलाब मुखालिफ अनासिर के शामिल होने की वजह से ये उबूरी हुकूमत 9 महीने से ज्यादा नहीं चल सकी। महदी बाजरगान 87 साल की उम्र में दिल के आरजे में इंतकाल कर गए। ১৯ जनवरी सन 2010 ईस्वी को इसराइली खुफिया तंजीम मोसाद के एजेंटों ने फिलिस्तीन की इस्लामी इस्तकामती तहरीक हमास के एक अहम कमांडर महमूद अल मबहू को दुबई में शहीद कर दिया। मोसाद के एजेंट यूरोप के कई ममालिक के जाली पासपोर्टों पर दुबई पहुंचे थे। महमूद अल मबहू सन 1960 में पैदा हुए थे। वो हमास की फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन क़िसाम ब्रिगेड के बानियों में शामिल थे और गासिब इसराइली हुकूमत ने कई बार उन पर नाकाम कातिलाना हमला कराया था। महमूद अल मबहू की शहादत के कई महीने के बाद गासिब इसराइली हुकूमत ने उन पर हमले का एतराफ किया और उनके कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। इस मुजरिमाना कार्रवाई से साबित हो गया कि गासिब इसराइली हुकूमत मगरबी हुकूमतों की हिमायत से दीगर ममालिक में भी फिलिस्तीनी मुजाहिदीन को कत्ल करने से गुरेज नहीं करती। और इसी के साथ प्रोग्राम यादों के झरोके खत्म होता है।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़, और अब पेश है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
दुखियों पे करम अपना या सल्ले अला करना, खैरात हमें अपने जलवों की अता करना। दुखियों पे करम अपना या सल्ले अला करना। خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. کب تک میرے آقا یوں یہ زیست بسر ہوگی؟ بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی؟ اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا. دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا. خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہم تو ہیں رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں. جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں. مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا. دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی
کرنا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام آج کا ایران. تو سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران.
آج کا ایران
سامعین پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے 8 جنوری کو 43 سال پہلے اسی دن قم کے عوام کے تاریخی قیام کی مناسبت سے ٹی وی کے ذریعے قوم سے خطاب کیا. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں امریکہ میں صدارتی انتخابات سے متعلق رونما ہونے والے حالیہ واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 2009 کے فتنے کے ذریعے ایران میں خانہ جنگی، بدامنی اور آشوب بپا کرنے کے در پہ تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اور خداوند عالم نے سن 1399 ہجری شمسی میں اسی مسئلے سے ان کو دوچار کر دیا. سامعین امریکہ میں سن 2020 کے انتخابات کی رسوائی نے ایک گھسے پٹے منصوبے سے پردہ اٹھایا اور وہاں جمہوریت کے پس پردہ پنہا حقائق کو آشکار کیا. نیز دنیا کو مشاہدے اور نظر قائم کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کیا. اس سلسلے میں اہم اور کلیدی نکات ہیں جو امریکہ کی اصل ماہیت و شناخت کا اور ملت ایران کو ملک کے اندر سے نقصان پہنچانے کی فتنہ انگیزی کا جائزہ لیے جانے کی اہمیت کا حامل ہے. امریکہ میں نومبر میں ہونے والے انتخابات کے واقعات اور 12 سال پہلے ایران کے صدارتی انتخابات کے بعد کے واقعات میں جو کہ ایران میں بدامنی اور آشوب بپا کرنے کے مقصد سے انجام پائے تھے، آپس میں بہت مماثلت رکھتے ہیں۔ البتہ انتخابی مسائل اور احتجاج عجیب اور غیر متوقع مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے مسائل میں جو چیز شک و شبے کا سبب بنتی ہے وہ پردے کے پیچھے کے اہداف و مقاصد ہیں۔ اس لحاظ سے امریکہ میں ہونے والے 2020 کے صدارتی انتخابات ایران میں سن 2009 میں یعنی 11-12 سال پہلے کے صدارتی انتخابات کے بعد کے واقعات کی یاد تازہ کر دی، کیونکہ ان دونوں الیکشنوں نے اپنی شباہت اور فرق کو ظاہر کر دیا۔ اب اگر ان دونوں واقعات کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ امریکہ کی کتنی بدنامی ہوئی ہے، اس کی کتنی ساکھ خراب ہوئی ہے، اور ایران سمیت اس نے دیگر اقوام کے لیے بارہا جو جال بچھایا ہے اب اس میں ہی خود پھنس گیا ہے۔ امریکہ کے حالیہ انتخابات اور ایران کے 2009 کے صدارتی انتخابات میں سب سے اہم مشابہت دونوں الیکشنوں میں ناکام امیدواروں کا طور طریقہ ہے۔ انتخابات سے پہلے دھاندلی کا شور مچانا اور ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے سے پہلے اپنی جیت کا اعلان کرنا ایسی حرکت تھی جو ایران میں سن 2009 میں شکست خوردہ امیدوار نے انجام دی، اور وہی حرکت امریکہ کے حالیہ انتخابات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے۔ ان دونوں واقعات کے اظہار میں قابل غور نقطہ مغربی سیاستدانوں اور مغربی جمہوریت پسندوں کی نگاہ میں دوہری پالیسیاں ہیں جو مغربی ذرائع ابلاغ میں ایران اور مغربی ممالک کے سلسلے میں نمایاں ہوئی ہیں۔ امریکی انتخابات میں جو غیر متوقع عمل دکھائی دیا وہ امریکی انتخابات اور ٹرمپ کے ذریعے انتخابات پر سوالیہ نشان لگائے جانے کے بارے میں اغیار کے ذرائع ابلاغ کا رویہ تھا، ایسا رویہ جو ایران میں 2009 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بارے میں اغیار کے ذرائع ابلاغ کے رویے سے مکمل طور پر متضاد تھا۔ ایران میں 2009 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے موقع پر امریکہ کی اس وقت کی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے اعتراف کیا تھا کہ ٹیوٹر اپنے کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے اپنی فعالیت عارضی طور پر روکنا چاہتا تھا، لیکن ہم نے اس سے کہا کہ فی الحال ایران میں ہونے والے احتجاج کو مؤثر بنانے کی خاطر اپنے کام کو ملتوی کر دیں۔ جبکہ انہی ذرائع ابلاغ نے جیسے ہی ٹویٹر پر ٹرمپ کی حرکتیں اور ان کی طرف سے دھاندلی کے الزامات دیکھے تو انہوں نے ٹرمپ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، بلکہ ان کی براہ راست نشر ہونے والی تقریر کو بھی دکھانا بند کر دیا۔ جب وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ تقریر کر رہے تھے اور انتخابات میں دھاندلی کی بات کر رہے تھے تو اے بی سی، سی بی ایس اور این بی سی سمیت امریکی ٹی وی چینلوں نے ان کی تقریر کو دکھانا بند کر دیا۔ ٹویٹر نے بھی ٹرمپ کے ٹویٹر صفحات پر غلط اطلاع دی ہیں کی عبارت لکھ کر ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا۔ ادھر فیس بک نے بھی اپنے اس صفحے کو بند کر دیا جو سڑکوں پر ہونے والے احتجاج کے لیے بنایا تھا، اور 22 گھنٹے میں ہی اس صفحے کے 3 لاکھ افراد رکن بن گئے تھے۔ ایسے صفحے کے چند دن میں ہی لاکھوں کروڑوں افراد اس کے رکن بن جاتے اور سڑکوں پر ہونے والی شورش کے لیے اچھی زمین ہموار کرتا۔ ایران میں سن 2009 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد کے واقعات کے موقع پر فیس بک اور ٹویٹر نے نہ صرف ایسے واقعات کو روکنے کے بارے میں کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے ان واقعات کی حمایت کی تاکہ ایران کو شورش و فسادات سے دو چار کر دیں اور رہبر انقلاب اسلامی کے بقول ملک کو سقوط کے دہانے تک لے گئے۔ سن 2009 کے واقعات کا فتنہ در حقیقت نظام کو ختم کرنے کے مقصد سے تیار کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ایران کے 2009 کے صدارتی انتخابات کے بعد سڑکوں پر ہونے والی بدامنی معمولی یا جزوی نہیں تھی بلکہ بہت مختلف تھی۔ فتنے کا پہلا قدم یہ تھا کہ شروع میں بظاہر انتخابات میں دھاندلی کی وجہ سے لوگوں کے ووٹ ضائع ہونے پر احتجاج کی شکل میں ایک مہم شروع ہو۔ اس کے بعد دوسرے قدم کے تحت لوگوں کو نظام کے خلاف ورغلایا جائے اور معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنے مقاصد پورے کیے جائیں۔ ایران میں سن 2009 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بعد کی بدامنی میں دو اہم اہداف مد نظر رکھے گئے تھے۔ پہلا ہدف اسلامی جمہوری نظام کی ساکھ کو ختم کرنا اور انقلاب کے اہم ترین ثمرے کی حیثیت سے انتخابات کے عمل کو مخدوش دکھانا تھا، جس پر فتنہ پروری کے ساتھ حملہ کیا گیا تھا۔ دوسرا ہدف حالات بننے کی صورت میں شورش کے دائرے کو خانہ جنگی اور نظام کے خاتمے تک وسیع کرنا تھا۔ ثبوت و شواہد کے مطابق بیرونی عناصر نے ملک کے مختلف اہم حلقوں میں اثر و رسوخ پیدا کر لیا تھا اور سن 2009 کے فتنے میں انہی عناصر کا خفیہ ہاتھ تھا۔ واحد چیز جو ان کو روک سکی وہ دسیوں لاکھ عوام کا غیر معمولی طور پر میدان عمل میں آنا اور فتنہ گروں سے اعلان براءت کرنا تھا۔ 9 دئی سن 1388 ہجری شمسی کے تاریخی کارنامے میں ملت ایران کی متحدہ موجودگی نے لازوال اثرات مرتب کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور بعض یورپی ممالک نے اسلامی جمہوریہ ایران کی تشکیل کے ابتدائی ایام سے ہی اس کے خاتمے کو اسٹریٹجک ہدف کے طور پر اپنے ایجنڈے میں شامل کر رکھا ہے۔ جب تک اسلامی جمہوری نظام اپنے اصول اور اپنی اقدار کی بنیاد پر قائم رہے گا تبھی تک یہ دشمنی بھی جاری رہے گی۔ مغرب نے اس سلسلے میں انتخابات اور اسلامی جمہوری نظام میں عوامی جمہوریہ پر سوالیہ نشان لگانے سمیت ہر حربے کو استعمال کر کے اپنے ہدف تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ سن 2009 کا فتنہ اسی زنجیر کی ایک کڑی تھا۔ ملت ایران کو بخوبی یاد ہے کہ سن 2009 کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے الزام کی آڑ میں انتخابات کے فتنے کے بعد ہوئے فتنے و فساد میں قانون کو بالائے طاق رکھ کر ملک کے پیکر پر کیسے سیاسی، اقتصادی اور سماجی ضرب لگائی گئی اور جمہوریت کے دعوے دار انہی ممالک نے اپنے آپ کو ملت ایران کے حقوق کا دفاع کرنے والے اور جمہوریت اور آزادی اظہار کا دفاع کرنے والے کی حیثیت سے پیش کیا تاکہ فتنے کی آگ کو خوب بھڑکا سکیں۔ سن 2009 کے فتنے اور فساد کے دوران فتنہ گروں کی حمایت میں بعض یورپی ممالک کے سفارت خانوں اور ذرائع ابلاغ کا کردار بہت واضح اور آشکار تھا۔ اس فتنے کے بعد ملنے والے ثبوت و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ بیرونی عناصر نے اور واضح طور پر امریکہ اور بعض یورپی ممالک کی طرف سے اس سازش اور فتنے کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آج کا ایران یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
جی، تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، ایران کی خارجہ پالیسی کا اعلان، اقدام کے بدلے اقدام۔ واشنگٹن پوسٹ، جو بائیڈن اپنے اقتدار کے پہلے دن امیگریشن قوانین میں ترمیم کریں گے۔ العربی الجدید، ٹیونیشیا میں راتوں کو مظاہرہ اور پولیس سے جھڑپ جاری۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، ایک کھیل کے کچھ اصول، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، امریکہ کے حالات اس وقت ایسے ہو گئے ہیں کہ اس ملک کے موجودہ حالات کے علاوہ امریکہ کے کسی اور رخ پر بات کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ بغیر کسی دوسرے ملک کی مداخلت کے ایک سپر پاور غرق ہو رہا ہے، یہ یقیناً تاریخ کا قابل دید منظر ہے۔ امریکہ میں آج جو حالات ہیں ان کے تحت یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ آئندہ دو چار دنوں میں وہاں کیا ہو سکتا ہے، لیکن ان حالات میں بھی بائیڈن جس طرح سے اپنے عہدیداروں کا تعین کر رہے ہیں، اس سے ان کی پالیسی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ولیم برنز اور وینڈی شرمن اور دیگر کئی شخصیتوں کو جس طرح سے بائیڈن کی حکومت میں عہدے دیے گئے ہیں، اس سے ایران کے سلسلے میں امریکہ کے آئندہ خارجہ پالیسی اہمیت کی حامل ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے روس، ہندوستان اور چین کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اس لیے ملکی حکام کو اس سمت سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ روزنامہ الاخبار، امریکہ کی نئی حکومت کو صہیونی اور اماراتی مشورے، اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، امریکہ میں ٹرمپ کی شکست سے صہیونی اور ان کے حامی عرب حلقوں میں جو بے چینی ہے، اس کا اظہار امریکہ کے دا فاؤنڈیشن آف ڈیفینس آف ڈیموکریسی کی حالیہ رپورٹ میں بھی ہوتا ہے، جس میں ایک باب لبنان اور ایک باب حزب اللہ سے مخصوص ہے۔ اس رپورٹ میں لبنان کے سلسلے میں بائیڈن کی حکومت کو کچھ مشورے دیے گئے ہیں، جیسے کہا گیا ہے کہ امریکہ ایسی کسی بھی حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرے جس میں حزب اللہ شامل ہو، حزب اللہ پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ معاشی طور پر وہ پوری طرح سے تباہ ہو جائے۔ حزب اللہ کی شخصیتوں پر ہی نہیں بلکہ سیاسی رہنماؤں پر بھی پابندیاں عائد کی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی بائیڈن حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ لبنانی فوج کو دی جانے والی تمام امداد روک دے، کیونکہ وہ حزب اللہ کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ اسی طرح لبنان کی ان تمام سیاسی رہنماؤں اور حکام کو سزا دی جائے جو ان کے بقول حزب اللہ کی سرگرمیوں پر پردہ ڈال دیں۔ اس رپورٹ میں بائیڈن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ لبنان کے بینکنگ سسٹم کو نشانہ بنائیں، کیونکہ لبنان کا سینٹرل بینک بھی مسئلے کا حصہ ہے۔ فاؤنڈیشن آف ڈیفینس آف ڈیموکریسی کے صہیونی حکومت سے خاص تعلقات ہیں، جبکہ اماراتی سفیر یوسف العتیبہ سے اس کے تعلقات بھی واضح ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، توہین آمیز کوریج پر ریپبلک ٹائمز ناؤ کو عدالت کی لتاڑ۔ ہندوستان ٹائمز، سن 2020 میں مثبت جے ڈی پی گروتھ کے ساتھ صرف چین کی معیشت۔ اور ڈان نیوز، پاکستان نے کووڈ-19 کی ایک اور ویکسین کو منظوری دی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، براڈ شیٹ اسکینڈل سنگین ہو گیا، وفاق نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی، شبلی فراز سربراہ۔ اخبار لکھتا ہے، براڈ شیٹ اسکینڈل سنگین صورتحال اختیار کر گیا، وزیراعظم عمران خان نے براڈ شیٹ معاملے پر 3 رکنی کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی 48 گھنٹوں میں اپنی سفارشات کابینہ کو پیش کرے گی۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کے مطابق کمیٹی کے کنوینر وہ خود، جبکہ وفاقی وزراء فواد چودھری اور شیری مزاری کمیٹی میں شامل ہیں۔ وزیر اطلاعات نے براڈ شیٹ کا معاملہ سینیٹ کی کمیٹی آف دی ہول میں زیر غور لانے کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ براڈ شیٹ کا معاملہ ایوان میں زیر بحث آنا چاہیے تاکہ پوری قوم کو سچ کا پتہ چل سکے۔ جبکہ ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ براڈ شیٹ معاملہ تفصیلی طور پر عوام کے سامنے رکھا جائے، براڈ شیٹ کیس کے فیصلے میں موجود حقائق منظر عام پر لائے جائیں۔ براڈ شیٹ کمپنی تو 20 سال پہلے کے اثاثوں کی تحقیقات کر رہی تھی، گزشتہ 10 سال کا حساب تو ابھی ہونا ہے۔ روزنامہ سیاست، کسانوں کا پیسہ سرمایہ داروں میں تقسیم، راہل۔ اخبار لکھتا ہے، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت کو کسانوں کی کوئی فکر نہیں ہے اور وہ ان کا سرمایہ اپنے صنعتکار دوستوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ مودی حکومت جس نے اپنے سوٹ بوٹ والے دوستوں کے 8,75,000 روپے کا قرض معاف کیا ہے، کسانوں کی پونجی ختم کرنے میں مصروف ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اعداد و شمار بھی پیش کیا جس کے مطابق 2014 سے اب تک حکومت نے سرمایہ داروں کو بہت بڑی رقم دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں 60,000 کروڑ کی رقم سرمایہ داروں میں تقسیم کی گئی ہے، یہ رقم ہر سال بڑھتی گئی اور 2019 میں سرمایہ داروں کو 237,000 کروڑ سے زیادہ رقم دی گئی۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ارنا، ہم قائد انقلاب اسلامی کی پالیسیوں کے حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں، وزیر خارجہ۔ فارس نیوز ایجنسی، استانبول میں حماس کے دفتر کو بند کرنا ترکی سے تعلقات کے لیے تل ابیب کی شرط۔ فرانس 24، ٹونیشیا صدر نے مظاہرین سے سرکاری عملہ کے تحفظ کی اپیل کی، 1,000 گرفتار۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، عراق کے جرف الصخر میں کئی دھماکے، امریکہ نے فضائی حملے سے کیا انکار۔ خبری ذرائع نے عراق کے باب الصوبے کے شمال میں واقع جرف الصخر میں کئی دھماکوں کی خبر دی ہے، جس کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے فضائی حملہ کیا ہے۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ بغداد کے جنوب مغرب میں واقع جرف الصخر سے کم 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ لبنان کے المیادین ٹی وی چینل نے بتایا ہے کہ دھماکے فضائی حملوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ ذرائع نے بتایا ہے کہ ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عراق کے القائم علاقے پر امریکی طیاروں کو پرواز کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جرف الصخر کے جس علاقے پر حملہ کیا گیا ہے وہ عراق کی مسلح افواج کے قبضے میں ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ حملے میں کئی عراقی فوجی جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے عراق میں کسی فضائی حملے سے لا علمی ظاہر کی ہے، جبکہ پینٹاگون نے عراق میں کسی فضائی حملے کا انکار کیا ہے۔ مزید سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ رویٹرز، روس میں حکومت مخالف ناوالینی نے گرفتاری کے بعد لوگوں سے سڑکوں پر نکلنے کا مطالبہ کیا۔ جرمن نیوز ایجنسی، بائیڈن کی ٹیم نے یورپ اور برازیل سے سفر پر پابندی ہٹانے کے ٹرمپ کے فیصلے کو مسترد کیا۔ اور اسپوٹنک نیوز ایجنسی، بائیڈن کی حلف برداری سے ایک دن پہلے ایران بحر عمان میں فوجی مشقیں کر رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے یوم غزہ کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، یوم غزہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، غاصب صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کی جد و جہد کی تحریک میں 19 جنوری کو صہیونی حکومت کی شکست اور تحقیر کی یاد میں یوم غزہ قرار دیا گیا ہے۔ یوم غزہ یوم قدس کی طرح مظلوم فلسطینیوں کی حق پسندی اور مظلومیت کی آواز دنیا والوں تک پہنچانے کا ایک موقع ہے۔ سرزمین فلسطین کی تاریخ میں اس پر قبضے سے غاصب اسرائیلی حکومت کی تشکیل تک اور تشکیل کے بعد سے اب تک تلخ اور غمگین واقعات بہت زیادہ رونما ہوئے ہیں۔ ایسا کوئی جرم، ایسی کوئی جاہریت اور ایسا کوئی ظلم نہیں ہے جو غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینی عوام اور اس سرزمین کے خلاف انجام نہ دیا ہو۔ غاصب صہیونی حکومت نے منصوبہ بند قتل عام کے ذریعے فلسطینیوں کو ان کے شہروں اور دیہاتوں سے باہر نکالنے کے لیے ہولناک ترین جرائم کا ارتکاب کیا۔ فلسطینیوں کے مانوی جذبے کو ختم کرنے اور ان کو اپنا شہر، اپنا گاؤں اور اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ ہولناک جرائم انجام دیے گئے۔ 9 اپریل 1948 عیسوی کو دیر یاسین میں ہونے والا ہولناک قتل عام کا واقعہ فلسطینیوں کے خلاف کینہ پرور صہیونی قاتل گروہوں کے ذریعے ہونے والے فلسطینیوں کے قتل عام کے متعدد واقعات میں شامل صرف ایک واقعہ ہے۔ دیر یاسین قتل عام کا واقعہ فلسطین میں صہیونیوں کے ہاتھوں انجام پانے والا قتل عام کا صرف ایک یا سب سے بڑا قتل عام کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ صہیونیوں کے سیاہ اور شرمناک جرائم میں شہر الخلیل میں واقع الدوائمہ اور اللد قتل عام کے واقعات بھی نہتے فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے ہونے والے قتل عام کے بڑے بڑے واقعات میں شامل ہیں۔ قتل عام کے ان واقعات میں ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کو تحت تیغ کر دیا گیا، جن میں زیادہ تر عورتیں، بچے اور سن رسیدہ افراد شامل تھے۔ صہیونیوں نے فلسطینیوں کے سامنے تین سخت راستے رکھے: موت، فرار یا پناہ۔ صہیونیوں کی اس جہریت کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے اور دیگر ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح اجتماعی قتل عام، فوجی کارروائی، مختلف طرح کی نفسیاتی جنگ اور لاکھوں فلسطینیوں کو اپنا وطن اور اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کرنے پر مبنی صہیونیوں کی ہر طرح کی دہشت گردی تاریخ میں ثبت ہو گئی۔ لیکن صہیونی حکومت کی جاہریت سے بھی زیادہ جو چیز تلخ اور ناگوار ہے، وہ بیت المقدس کی آزادی کے مقصد سے اکثر عرب ممالک کی دوری اختیار کرنا اور صہیونی حکومت کی جاہریت پر ان کی خاموشی ہے۔ فلسطینی عوام پر عرب حکومتوں کی تازہ جاہریت متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش کے ذریعے قدس کی غاصب صہیونی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا جانا اور اس غاصب حکومت کے ساتھ ان ممالک کے تعلقات کی برقراری ہے۔ فلسطین پر غاصبانہ قبضے کے بعد غزہ پٹی میں سن 2006 عیسوی میں ہونے والے انتخابات میں اسلامی استقامتی تحریک حماس کی کامیابی تاریخ فلسطین میں ایک اہم موڑ شمار ہوتی ہے۔ تحریک حماس فلسطینی اتھارٹی کے برخلاف گزشتہ 3 عشروں کے دوران صہیونی حکومت کے ساتھ ہونے والے نام نہاد امن مذاکرات کو بے فائدہ سمجھتی ہے اور صہیونیوں کے چنگل سے فلسطین کی آزادی کی واحد راہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد کو قرار دیتی ہے۔ غزہ پٹی سے صہیونیوں کی پسپائی کے بعد اس پر حماس کے اقتدار غاصب صہیونیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ بنابراین صہیونیوں نے مصر کی مدد اور تعاون سے غزہ کا محاصرہ اور تحریک حماس کے رہنما اور کمانڈروں کا اپنے حملوں کا نشانہ بنا کر تحریک کو نابود کرنے کی کوشش کی، لیکن اس مضموم کوشش سے حماس اور غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کے ارادے کمزور نہیں ہوئے، بلکہ وہ صہیونی حکومت کی جارحیت کے سامنے ڈٹے رہے۔ جب حماس کے رہنماؤں پر حملوں اور غزہ کے مکمل محاصرے کے ذریعے بھی فلسطینیوں کے عزم و ارادے کو توڑنے میں ناکام رہے، تو انہوں نے غزہ پر وسیع حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سن 2006 عیسوی میں 33 روزہ جنگ میں حزب اللہ لبنان کے ہاتھوں شرمناک شکست کھانے کے بعد غاصب صہیونی حکومت کو اس شکست کا ازالہ کرنے اور مقبوضہ فلسطین میں رہنے والے صہیونیوں کی تشویش دور کرنے کے لیے ایک کامیابی درکار تھی۔ صہیونیوں نے غزہ پر حملے اور حماس کی نابودی کو اپنی شکست کے ازالے کی راہ حل قرار دیا۔ صہیونی حکومت نے 27 دسمبر 2008 عیسوی کو سرزمین غزہ پر حملہ کر دیا۔ صہیونی حکومت کا خیال تھا کہ اس کی فوج 8 سے 10 دن میں غزہ میں استقامتی محاذ کا کام تمام کر دے گی، لیکن 8-10 دن تو کیا، 3 ہفتے تک بھی صہیونی فوج اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی اور 22 دن کے بعد 17 جنوری 2009 عیسوی کو اس نے غزہ پٹی سے پسپائی اختیار کر لی اور لبنان میں 33 روزہ جنگ میں شکست کے 2 سال بعد غاصب صہیونی حکومت کی فوج کو استقامتی جانبازوں کے ہاتھوں ایک اور بھاری شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ غزہ کے فلسطینیوں نے صہیونی حکومت کے خلاف ایک اور عظیم کامیابی حاصل کی۔ غاصبانہ قبضے کے بعد تاریخ فلسطین میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ فلسطینیوں نے کسی بھی عرب حکومت کی مدد کے بغیر صہیونی حکومت کے سامنے ڈٹے رہنے اور اس کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بلکہ بعض عرب حکومتیں تو صہیونی حکومت کے ساتھ ہو گئی تھیں اور اسی کی آواز میں آواز ملا رہی تھیں۔ فلسطینیوں کو یہ کامیابی ایسے حالات میں حاصل ہوئی تھی کہ صہیونیوں نے غزہ پر وسیع بمباری کے دوران سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید اور غزہ کی بہت سی بنیادی تنصیبات کو نابود کر دیا تھا۔ 22 روزہ جنگ کے دوران 1455 فلسطینی شہید ہوئے اور ان شہیدوں میں 404 بچے اور 115 عورتیں بھی شامل تھیں۔ 22 روزہ جنگ میں 5303 فلسطینی زخمی بھی ہوئے تھے اور زخمی ہونے والوں میں 1815 بچے تھے، اور فلسطینی تنظیموں کی رپورٹ کے مطابق 22 روزہ جنگ کے دوران 40 اسپتال اور طبی مراکز صہیونی فوج کی بمباری کا براہ راست نشانہ بنے، جس کے نتیجے میں اسپتالوں اور طبی مراکز کو $1 کروڑ کا نقصان ہوا۔ اس جنگ میں صہیونی فوج نے 15 ایمبولینسوں پر بھی وحشیانہ حملہ کیا۔ 2008 میں غزہ پٹی کے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف ہونے والی صہیونی حکومت کی جارحیت کی خبروں کو مغربی اور اکثر عرب ذرائع ابلاغ نے سینسر کیا اور صہیونی حکومت کے حملوں کے لیے تحریک حماس کو ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کی، تاکہ اس وحشیانہ جنگ کی غلط تصویر اپنے شہریوں کے سامنے پیش کریں۔ ادھر اسلامی جمہوریہ ایران نے جو ہمیشہ استقامتی محاذ اور فلسطینی عوام کا حامی و مددگار رہا ہے، 22 روزہ جنگ میں فلسطینیوں کی کامیابی کے پہلی سالگرہ کے موقع پر فلسطینی عوام کی مظلومیت سے دنیا والوں کو واقف کرانے اور استقامتی محاذ کے عظیم کارنامے کو خلاج تحسین پیش کرنے کے لیے 19 جنوری کو قومی یوم غزہ قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے غزہ میں محاذ استقامت کی کامیابی پر حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایک پیغام ارسال کیا تھا۔ اس پیغام میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، برادر مجاہد جناب محترم اسماعیل ہنیہ، سلام علیکم بما صبرتم۔ تاریخ اور دنیا کے ایک بدترین جہریت کے سامنے آپ کے اور بہادر و جاباز مجاہدین نیز غزہ کے عوام کے 22 روزہ صبر نے عالم اسلام میں پرچم عزت لہرا دیا ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ خدا اور قیامت پر ایمان سے سرشار دل اور عظیم و عزیز اسلامی روح، جو ظلم و جور کے سامنے کمزور نہیں پڑتی، ایسی طاقت پیدا کرتی ہے کہ استکباری اور ظالم حکومتیں اور تمام تر اسلحے سے لیس افواج بھی اس کے سامنے بے بس اور ہیچ ہیں۔ صہیونی حکومت نے 22 روزہ جنگ کے بعد بھی غزہ پر 2 بار وسیع حملے کیے اور دونوں حملوں میں بھی اس کو پسپائی پر مجبور ہونا پڑا۔ ان 2 حملوں میں بھی سینکڑوں فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ صہیونی حکومت کی ظلم و بربریت پر مغربی حکومتوں نے اور ان میں سب سے آگے امریکی حکومت نے خاموشی اختیار کی۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اور انسانی حقوق کونسل میں بھی صہیونی حکومت کے خلاف مذمتی قرارداد کو ویٹو کیا۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ مختلف اقتصادی موضوعات بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ ماہرین معاشیات کے انٹرویوز بھی آپ کو سنوائیں گے اور پاکستان بھی چلیں گے، جہاں سے ہم آپ کو پاکستان میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کی ترقی کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب موضوعات آج کے پروگرام میں شامل ہیں، لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
ایران کی اسفالٹ کی برآمدات میں اضافہ، اوپیک کے سیکرٹری جنرل ایرانی تیل کی عالمی مارکیٹ میں واپسی کے بارے میں پر امید، ہندوستان 2022 میں ایشیا میں تیز ترین اقتصادی ترقی کرے گا۔ ایرانی انجینئروں کی کوششوں سے ایران کی سب سے بڑی اسفالٹ ریفائنری کی تعمیر کا کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ اس ریفائنری کی گنجائش یومیہ 70,000 بیرل ہے، کہ جو دو مختلف فیز میں کام کرے گی اور ہر فیز 35,000 بیرل گنجائش کا حامل ہے۔ اب تک اس منصوبے پر تقریباً 135 ملین یورو خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اس ریفائنری کے ایک فیز میں اسفالٹ کی سالانہ پیداواری گنجائش 9,35,000 ٹن ہے۔ ایران سالانہ تقریباً 5 ملین ٹن اسفالٹ تیار کرتا ہے، کہ جس میں سے آدھی مقدار ملک کے اندر، جبکہ باقی مقدار مشرق وسطی، جنوبی ایشیا، مشرق ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ملکوں کو برآمد کی جاتی ہے۔ اوپیک کے سیکرٹری جنرل محمد بارکیندو نے کہا ہے کہ اوپیک پلس کے گزشتہ تجربات کی بنیاد پر یہ گروپ پابندیوں سے پہلے کی پیداواری گنجائش تک پہنچنے تک ایرانی تیل کی ممکنہ واپسی کا راستہ ہموار کرے گا۔ دوسری جانب اوپیک کی تازہ ترین ماہانہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ مہینے میں اس سے پہلے مہینے کی نسبت ایران کے بھاری تیل کی قیمت میں $6.32 کا اضافہ ہوا ہے، جو 14.7% اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران کی بھاری تیل کی قیمت میں مسلسل دوسرے مہینے اضافہ ہوا ہے اور یہ $49.20 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ 2020 میں ایران کی بھاری تیل کی قیمت اوسطاً $40.77 فی بیرل رہی، جبکہ اوپیک کے تیل کی قیمت بھی 2020 میں $41.47 فی بیرل تھی۔ یو بی ایس بینک کے نئے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2022 میں ہندوستان کی اقتصادی ترقی کی شرح حالیہ چند عشروں کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گی۔ اس بینک کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اس وقت کورونا کی صورتحال کنٹرول میں ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کا اقتصاد مالی سال 2022 میں 11.5% ترقی کرے گا۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب مالی سال 2022 میں ہندوستان کا اقتصاد حالیہ چند عشروں کی بلند ترین سطح پر پہنچ سکتا ہے، لیکن مالی سال 2021 میں ہندوستان میں اقتصادی ترقی کی شرح -7.5% رہے گی۔ یو بی ایس بینک کی رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2023 میں دنیا کے حالات معمول پر آنے کے بعد ہندوستان کی اقتصادی ترقی کی شرح کم ہو کر 6% رہ جائے گی۔
ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ نے جنوبی کوریا میں ایران کے $7 ارب روکے جانے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اس مسئلے سے لا تعلق نہیں رہے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ عبد الناصر ہمتی نے اپنے گزشتہ دورے سیول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 1.5 سال قبل ہم نے جنوبی کوریا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر اقتصاد سمیت اس ملک کے اعلی حکام سے اس ملک میں روکے گئے ایران کے 7 ارب ڈالر کے بارے میں مذاکرات کیے تھے اور انہوں نے کوشش اور تعاون کرنے کا وعدہ کیا تھا، افسوس جس پر عمل نہیں کیا گیا۔ حتیٰ ہم نے جنوبی کوریا کے حکام کے ساتھ خطوں کی تابت بھی کی کہ تمام تر وعدوں کے باوجود جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور ہم اپنے پیسوں سے حتیٰ چیزیں، مصنوعات اور دوائیں بھی خرید نہیں سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو اپنا حق لینے اور جنوبی کوریا میں اپنے اثاثوں کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے جو قانونی چارہ جوئی شروع کی ہے اسے جاری رکھیں گے۔
ناظرین، اسی بارے میں ہم نے ایران کے مشہور ماہر معاشیات جناب علی عباسی سے ان کے خیالات معلوم کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جنوبی کوریا میں ایران کی 7 ارب ڈالر کی رقم روکے جانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی،
در مورد مسئلے کی مطرح فرمودی،
آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کے جواب میں کہ امریکہ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ادویات کے شعبے پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ایک کھلا جھوٹ ہے۔ اور یہ بتانا ضروری ہوگا کہ اگر ہم باہر سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ ایران کے اندر سے نہ ہی باہر سے، اس کے رقومات، ضروری رقومات منتقل نہیں کی جا سکتی، اس پہ سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جو مختلف دوائیں اندر حاصل کی جا رہی ہیں، تیار کی جا رہی ہیں، اور اس کا خام مواد باہر سے آ رہا ہے، حتیٰ اس کی تیاری میں یا مختلف میڈیکل جو وسائل، جو ضروری وسائل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دوائیں جو بہت ہی خاص اور مشکل بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہیں، ان پر بھی پابندی ہے۔ اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں بینکنگ، عالمی بینکنگ نظام کے ذریعے پیسے منتقل نہیں کر سکتے، اور امریکہ کی حکومت نے یہ ظالمانہ پابندیاں عائد کر کے ان بیماروں کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ جو باہر سے ہم لوگ دوائیں لا رہے ہیں، اس کے پیسے جو ہیں، اس کے رقومات جو ہیں، وہ باہر ہی ہم لوگ کے ذخائر موجود ہیں، اس سے منتقل کیے جاتے ہیں، وہ بھی بہت سارے مشکلات کے ساتھ۔ یورپ نے بھی ان پابندیوں میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ جو یورپ نے دعویٰ کیا تھا انسٹیکس کا، اس پہ ان لوگوں نے ہرگز عمل نہیں کیا، اور آج تک اپنی پابندیوں پہ جو ان لوگوں کی ذمہ داریاں تھیں اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ سوئفٹ کا دروازہ ہم پر بند ہے۔ اس کے علاوہ جو ادویات ہم خریدنا چاہتے ہیں، حتیٰ ہم جا کر اس کے لیے پیسے بھی اگر دینا چاہیں تو وہ ہمیں نہیں دی جاتی، اور انسٹیکس بھی دوسری طرف بالکل معاملہ اس کا ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ اور یورپی جو ہیں وہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے کہ اس چینل کے ذریعے ایران کو انسان دوستانہ امداد فراہم کریں۔ وہ ہمیشہ انسانی حقوق اور اس کے دفاع کا پوز تو بناتے ہیں، لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے بالکل راستہ بند کر دیا ہے، اور جو زر مبادلہ اور اسی طرح جو ادویات کی خریداری کے لیے ضروری رقومات ہیں، اس کو منتقل کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں۔ امریکی بھی اس میں بھرپور طریقے سے شامل ہیں اور نہیں کرنا چاہتے یہ کام، اور تمام مشکلات اپنی جگہ پر باقی ہیں۔ میڈیا نے بھی بہت ہی برا کردار ادا کیا ہے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یورپ اور امریکہ کی جانب سے کوئی بھی پابندی نہیں ہے ادویات کے شعبے پر، اور ایک پروپیگنڈا، بھرپور پروپیگنڈا کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، حالانکہ انہی کی طرف سے صرف پابندی عائد کی گئی ہے۔ جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایران بھی ان ظالمانہ پابندیوں کے سامنے ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہے گا، بلکہ اپنے ماہرین کی مدد سے اب تک 97% ضروری ادویات خود تیار کر رہے ہیں۔ جو ساری ادویات ایران میں موجود ہیں، ان کا 97% حصہ جو ہے وہ ایران کے اندر تیار ہو رہا ہے، اور اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس خام مواد سے بھی ہم چھٹکارا حاصل کریں جو باہر سے ہم لوگ حاصل کرتے تھے، اور باقی 3% جو ہے وہ بھی ملک کے اندر اس کی پیداوار ہم شروع کر دیں۔ اس طرح سے ان پابندیوں کو بے اثر بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ماہرین نے کورونا ویکسین کے سلسلے میں بھی بہت ساری ساری کاوشیں انجام دی ہیں اور اس کے مثبت نتائج آنا سامنے شروع ہو گئے ہیں اور یقیناً مزید آئیں گے. لہٰذا ہم کر دکھا سکتے ہیں, اس بات کو ثابت کر دیا ہے ایرانی ماہرین نے. دوسری طرف اگر یہی صورتحال جاری رہی اور میڈیکل وسائل, ادویات یا پھر جو میڈیسن میں جو تعاون ہوتا ہے وہ اس پر پابندیاں اسی طرح عائد رہیں تو اس میں پریشانی تو پیش آئے گی, لیکن یہ بات سامنے آ جائے گی کہ جو جو امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے ان پابندیوں کو نافذ کرنے کے سلسلے سلسلے میں وہ انسانی حقوق کا کھلا دشمن ہے.
جی بہت بہت شکریہ, یہ تھے جناب علی عباسی. ناظرین, ایران میں منبت کاری یا لکڑی پر کھدائی کا فن صدیوں پرانا ہے اور پوری دنیا میں اس ایرانی فن اور ہنر کو بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تفصیلات پیش کر رہے ہیں اس رپورٹ میں.
منبت کاری یا لکڑی پر کھدائی کا کام دستکاریوں کی ایک قسم ہے کہ جو ہنر, اقتصاد اور ثقافت کا امتزاج ہے اور یہ ایران کی ایک دیرینہ میراث ہے. اور دنیا میں لکڑی پر کھدائی یا منبت کاری کے خوبصورت ترین فن پارے ایرانیوں نے تیار کیے ہیں. لکڑی پر کھدائی کا کام روایتی اور جدید دونوں طریقوں سے انجام دیا جاتا ہے. بہت سے ملکوں میں یہ کام کیا جا رہا ہے, لیکن ایرانی کام کو دنیا میں نمایاں اور منفرد مقام حاصل ہے کہ جس کی تعریف دوسرے ملکوں کے کاریگر اور ہنر مند بھی کرتے ہیں. عصر حاضر میں یہ ہنر روایتی اور جدید طریقوں کے امتزاج سے ایک اقتصادی پیشے میں تبدیل ہو گیا ہے اور ہنر مند کے ہاتھوں میں پہنچ کر لکڑی میں جان آ جاتی ہے اور آخر کار وہ ایک خوبصورت فن پارے میں تبدیل ہو جاتی ہے. منبت کاری میں پاپولر, سنوبر, ناشپاتی, اخروٹ, اناب اور آبنوس وغیرہ کی لکڑی استعمال ہوتی ہے. ایران میں یہ پیشہ 1000 سال پرانا ہے اور پوری دنیا میں یہ مشہور ہے. ایران میں 50,000 سے زیادہ افراد منبت کاری کی صنعت سے وابستہ ہیں. یہ ہنر اپنے ڈیزائن اور رنگوں کے تنوع کی وجہ سے آج گھریلو صنعت کے طور پر رائج ہو چکا ہے اور یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل بہت سے افراد نے اس پیشے کو چنا ہے اور اسے جاری رکھے ہوئے ہے. ایرانی منبت کاری عالمی سطح پر مشہور ہے اور اس کو بہترین مواقع میں تبدیل بھی کر دیا گیا ہے اور یہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. ایران کے منبت اور مارخ کاری کی مصنوعات کی زیادہ تر برآمدات عراق, متحدہ عرب امارات, کویت, عمان اور شام سمیت خلیج فارس اور مشرق وسطی کے ملکوں, اسی طرح کینیڈا اور یورپی ملکوں کو کی جاتی ہیں.
اور ناظرین, اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں جہاں 2020 میں یہ سال پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بہت ہی اہم اور اچھا ثابت ہوا ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹ اس شعبے میں بڑی ہے. سندھ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈ اسٹیٹ کے صدر جناب عبدالحادی خان اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں,
دیکھیں گورنمنٹ کے انٹینشنز تو بہت اچھی ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور جو 2020 کا سال تھا ہمارا, اگر ہم اس کو سٹارٹنگ سے لے کے چلیں تو جنوری فیبروری تو بہت بہتر رہا ہمارے لیے. انفارچونیٹلی مارچ میں پھر کرونا آیا اور انڈسٹریز کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا کیونکہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے تھے کافی زیادہ. اس میں بھی میں فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ دونوں کو کریڈٹ دوں گا پورا پورا کہ انہوں نے ٹائملی ڈیسیجنز لیتے ہوئے ایک ایس او پی بنائی اور انڈسٹریلس کو آن بورڈ لے کے اس ایس او پی کو فالو کرواتے ہوئے انڈسٹری کو فل فور کھولنے کے لیے الاؤ کیا. اس میں پہلے فیز میں انہوں نے ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کو کھولا, وہاں پہ ایس او پیز کا پراپر امپلیمنٹیشن ہوا. اس کے بعد ایک مہینے کے گیپ کے بعد انہوں نے جنرل انڈسٹریز کو بھی اوپن کر دیا اور اس طرح ہماری صنعت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. اور اس میں گورنمنٹ کے اس پازیٹیو اقدام کی وجہ سے ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ جو باقی ہمارے کمپیٹیٹرز تھے وہ بند تھے, وہاں پہ انڈسٹریز شٹ تھیں, تو ان کے بھی آرڈرز ڈائیورٹ ہو کے پاکستان کی طرف آنا شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے ایک پاکستان کو ایج مل گیا اپنے کمپیٹیٹرز کے اوپر اور یہاں پہ ہمارے ایکسپورٹ کے ڈیمانڈز بڑھنا شروع ہو گئیں. اور جب ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی جنرل انڈسٹری کی بھی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, ریزن بینگ کہ جو ایکسپورٹر ہے اس کی سپلائی چین تو جنرل انڈسٹری کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس طرح ہمارا ایک بہت اچھا ہمیں ایک اسٹارٹ مل گیا اپریل آنورڈس. اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ جو 13.5% تھا اس کو گورنمنٹ نے دو حصوں میں کٹ ڈاؤن کر کے سنگل فگر 7% پہ لے کے آ گئے. اس کی وجہ سے پھر ہمیں بوم ملا اور انڈسٹری کو بہت ایک اچھا سپورٹ ملا, لوگوں نے اس کو اویل بھی بہت اچھے طریقے سے کیا. اس کے بعد جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک کے ہیلپ سے جو لوگوں کو جو ہم نے لے آف نہیں کیا تھا, جو ہمارا گورنمنٹ سے کمٹمنٹ تھا کہ ڈیو ٹو کورونا ہم اپنے بندوں کو لے آف نہیں کریں گے, گورنمنٹ نے اس میں ہمارے ہاتھ بٹاتے ہوئے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ایک ایزی لون کی پالیسی انٹروڈیوس کی جس میں بہت کم مارکپ کے اوپر سیلریز کے لیے لون پرووائڈ کیا گیا اسٹیٹ بینک کی طرف سے, اس نے بھی کافی زیادہ سپورٹ کیا. اس طرح سے ہماری انڈسٹری جو ہے, جو پوری دنیا میں انڈسٹری بحران کی طرف جا رہی تھی, پاکستان میں فلرش ہوتی چلی گئی اور ہمیں ایک اپارچونیٹی کے دروازے کھلتے چلے گئے. امپلائمنٹ بھی کم ہونے کی وجہ بڑھنا اسٹارٹ ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی دو رائے نہیں کہ ہم اپنا ایکسپورٹ جو ٹیکسٹائل کا, جس کے اندر 12.5 بلین ہے ٹوٹل ایکسپورٹ میں, 23 بلین ٹوٹل ایکسپورٹ ہے پاکستان کا, آؤٹ آف وچ 52% از ٹیکسٹائل سیکٹر, 59% از ٹیکسٹائل سیکٹر, 12.5 بلین. ہم ایزیلی ایک سال میں اس کو 15 سے 16 بلین پہ لے جا سکتے ہیں, اور گوئنگ فارورڈ 2025 تک صرف ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ 20 بلین تک پہنچ سکتا ہے. اتنا پوٹینشیل ہے ہماری انڈسٹری میں. دیکھیں ٹیکسٹائل سیکٹر بہت بڑا سیکٹر ہے, جس میں را مٹیریل بھی ہے, پھر فنش پروڈکٹس کی ایک بہت بڑی رینج ہے. را مٹیریل میں ہم یان بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے ہمارا, جس میں را مٹیریل میں ہمارا یان بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے, جس میں ہم گورنمنٹ سے گائے بگائے یہ ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ جتنا آپ ویلیو ایڈیشن کے اوپر دھیان دیں گے اور جتنا آپ کا ویلیو ایڈیڈ سیکٹر زیادہ بوم کرے گا اور زیادہ ایکسپورٹ کرے گا, اتنا آپ کے امپلائمنٹ بھی زیادہ جنریٹ ہوگی اور اتنا آپ کو زر مبادلہ میں بھی زیادہ ہیلپ ملے گی. یان سے لے کے اینڈ پروڈکٹ تک ہماری کافی ساری مصنوعات ایکسپورٹ ہوتی ہیں, جس میں بیڈ شیٹس ہیں, کرٹنز ہیں, صوفہ کورز ہیں, کشنز بہت ساری تعداد میں جاتے ہیں, را فیبرک آر او ٹی فارم میں جاتا ہے, پرنٹڈ فیبرک رول اوور ٹیوب فارم میں جاتا ہے. اس کے علاوہ گارمنٹس کی ایک بہت بڑی رینج ہے, جس میں ایک چھوٹی ٹی شرٹ سے لے کے ہوڈیز, ٹریک سوٹس, پاجامہ, پھر آپ کا ٹاول ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, اس میں آپ کے باتھ روبز ہیں, ٹاولز ہیں, بیچ ٹاولز ہیں, ہینڈ ٹاولز ہیں, ایک یہ بہت وائڈ رینج ہے. پھر ڈینم سیکٹر میں آ جائیں, وہ بھی ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے, ڈینم کا ہمارا بہت بڑا ایکسپورٹ ہے. تو آپ سوچیں کتنا پوٹینشیل ہے اس سیکٹر کے اندر, اور ہم اپنی ایکسپورٹ کو 23 بلین سے ایزیلی 35-40 بلین پہ لے جا سکتے ہیں اگر ہم اس ایک سیکٹر پہ صرف فوکس کر لیں. دوسرے سیکٹرز کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے. گورنمنٹ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک سیکٹر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو سیکٹر آپ کو آلریڈی 60% پرووائڈ کر رہا ہے ٹوٹل ایکسپورٹ میں, اگر اس کا پرسنٹیج بڑھ جائے گا اور ساتھ میں سائملٹینیسلی لوگ دوسرے سیکٹرز میں بھی انویسٹ کرتے چلے جائیں گے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اگلے 2 سے 3 سال میں اپنی ایکسپورٹ کو بہت زیادہ بوم دے سکتے ہیں اور پاکستان کو ترقی کی راہوں میں گامزن کر کے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب عبدالحادی خان. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اجازت دیجیے.